حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين ابي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العلي العظيم ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد اس موسم میں اس خوبصورت ہوا میں کہ جہاں پر خداوند عالم سورہ بقرہ کی بھی 164 آیت میں فرماتا ہے کہ وہ تصریف الریاح ہوا کے چلنے میں میں نے خداوند عالم نے تمہارے لیے صاحبان عقل کے لیے نشانیاں رکھی ہیں تو یقیناً ہم نے ان چار مجالس میں جو خداوند عالم کے اس سجائی ہوئی کربلا میں آ کر نشانی دیکھنا چاہیے خداوند عالم نے آج ہمیں دکھا دی پروردگار کی نشانی ہے پروردگار کی علامت ہے ایک جملے کے ساتھ چاہوں گا کہ آپ جو مومنین یہاں پر حاضر ہیں ان کے لیے ایک ایسا خوبصورت ایک ایسا اہم نظریہ بیان کروں کہ انشاءاللہ جس طرح سے یہ ہوا چل رہی ہے اسی طریقے سے اس کائنات کی ہر ہوا ہر ذرہ ذرہ فرش اعضا پر بیٹھے ہر مومن کے لیے باعث رحمت بن جائے یہ تو ہے ہی کہ جو فرش اعضا پر آیا خداوند عالم نے اس کے لیے خاص رحمت اور خاص برکت تو رکھی ہے لیکن کیوں نہ ایک ایسا نظریہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس کے نتیجے میں یقیناً یہاں پر جو فرش اعضا پر مومنین بیٹھے ہیں ان کے لیے باعث سے برکت ہو جائے فرش اعضا پر آنا اپنی اپنی صحت و سلامتی کے لیے ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد پر افلاطون کا ایک نظریہ ہے توجہ ہے آپ لوگوں کی میری طرف افلاطون کا ایک نظریہ ہے کہ جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ اس کائنات میں جو بھی آیا ہے وہ علم حاصل نہیں کر سکتا اس کائنات میں جو بھی آیا وہ معرفت حاصل نہیں کر سکتا وہ یہ کہتا ہے کہ خداوند عالم نے اس کائنات میں جس انسان کو بھی خلق کیا ہے علم کے ساتھ خلق کیا ہے اس کائنات میں جس انسان کو بھی خلق کیا ہے معرفت کے ساتھ خلق کیا ہے جتنی بھی چیزیں انسان سیکھتا ہے دراصل سیکھتا نہیں ہے توجہ ہے ہدیہ کروں گا ذہن میں آئے اس موسم کے اعتبار سے چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو ہدیہ کر کے آج کے مجلس کو مکمل کروں وہ کہتا ہے کہ یہ جتنا بھی انسان علم حاصل کرتا ہے کیونکہ ہماری بحث عقل کی ہے عقل کے موضوع کے اوپر ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو چاہیں گے عقل ہی کے بارے میں بات ہو اور اسی عقل کے ساتھ اس فرش اعضا سے وہ لے کر جائیں کہ جو امام حسین دینا چاہتے ہیں. بس افلاطون یہ کہتا ہے کہ اس کائنات میں نہ کوئی علم حاصل کر سکتا ہے نہ اس کائنات پہ کوئی معرفت حاصل کرتا ہے. بس یہ جو ہم لوگ فرش عذاب پر آتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ جو انسان کتاب پڑھتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ جو انسان استاد کے پاس جاتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ جو انسان سکول جاتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ جو انسان اہل بیت علیہ السلام کے اس ذکر کے تصدق سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن کی تلاوت کے نتیجے میں بہت سارے مفاہیم کو اپنے سینے میں رکھتا ہے, بہت سارے مفاہیم کو اپنے نفس کا حصہ بناتا ہے, یہ کیا ہے؟ یعنی اگر علم نہیں تو اور کیا, یہ معرفت نہیں تو اور کیا؟ میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام کے سہارے کے جو رحمان اور رحیم ہے. یہ جو میں نے ترجمہ پڑھا ہے اس نے مجھے علم عطا نہیں کیا. افلاطون کہتا ہے اس نے آپ کو علم عطا نہیں کیا. میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین, حمد ہے ساری کی ساری کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کہ جو رب العالمین ہے, کہ جو عالمین کا رب ہے, مالک یوم الدین ہے. یہ ساری کی ساری ہے جو میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں معرفت حاصل کر رہا ہوں, کیا یہ معرفت نہیں ہے؟ افلاطون کہتا ہے کہ یہ معرفت نہیں ہے. افلاطون سے میں نے پوچھنا شروع کیا کہ اچھا جی افلاطون, آپ یہ بتائیے کہ جب آپ نے یہ کہا کہ یہ معرفت نہیں ہے, جب آپ نے یہ کہا کہ یہ علم نہیں ہے, آپ نے یہ کہا کہ انسان کسب کچھ نہیں کر سکتا, کسب سے مراد یہ کہ انسان کچھ حاصل کرے, اکتساب کرے, انسان کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا, تو پھر یہ کیا ہے سب کچھ, یہ بھی بتا دیجئے. افلاطون نے یہ کہنا شروع کیا کہ دراصل خداوند عالم نے جب تمہیں خلق کیا تھا, آپ کی بات کر رہا ہوں, خداوند عالم نے جب آپ کو خلق کیا تھا تو خلق کرنے کے بعد جب عالم اسماء و صفات سے آپ کو منتقل کیا عالم عقل میں, ہمارے پاس ایک سلسلہ ہے پورا عوالم کا, رب العالمین, عالمین کا رب ہے پروردگار, رحمت للعالمین, پروردگار نے اپنے ہی حبیب کو ان تمام عوالم کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا, جہاں پر خداوند عالم رب العالمین, جتنے عالمین پہ خداوند عالم کی ربوبیت ہے اتنے ہی عالمین پہ پروردگار ہی نے رسول خدا کو رحمت بنایا. جب رسول خدا کو رحمت بنایا تو پس یہ جو عالم عقل ہے, عالم عقل سے کیا مراد, یہ جو عالم اسماء صفات پروردگار ہے, اس کے بعد جب پروردگار نے آپ کی ارواح کو, توجہ سے جملے سنیے گا, لطف آئے گا آپ, چونکہ ابھی ویسے بھی آپ میرے بہت زیادہ قریب ہو گئے, ابھی میرے لیے شاید سمجھانا انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کے ان اسماء کی واسطے سے دعا کرتا ہوں کہ الفاظ میرے آسان کر دے اور اس مطلب کو آپ کے قلب تک منتقل کر دیں. ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد, بس میں نے افلاطون سے پوچھنا شروع کیا, میرے سے مراد طلاب نے, جو طلب علم رکھتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے علم ان کو پہنچے. بھائی افلاطون آپ نے تو بالکل ہی ختم کر دیا, علم ہم حاصل ہی نہیں کر سکتے, ہم لوگ معرفت حاصل ہی نہیں کر سکتے, تو پھر یہ جو ہم نے قرآن پڑھا, یہ جو ہم نے آیات پڑھی, یہ جو آیات کی تفسیر پڑھی, یہ جو روایات پڑھی اہل بیت علیہ السلام کی, اس نے ہمیں علم عطا نہیں کیا. کہا علم عطا نہیں کیا, کہا پھر کیا کیا اس نے, کہا کہ جب آپ کی ارواح کو خداوند عالم نے ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل کیا, دوسرے عالم کا نام رکھا عالم العقل, عالم عقل سے جب خداوند عالم نے آپ کی ارواح کو اسی علم کے ساتھ کہ جو پروردگار نے عطا کیا تھا, جب اسی علم کے ساتھ عالم مادہ میں منتقل کیا, تو اس عالم مادہ میں منتقل کرنے کے نتیجے میں وہ علم کہ جو خداوند عالم نے آپ کو عطا کیا تھا وہ آپ بھول گئے. اس کی وہ دلیل کیا دیتا ہے, کہتا ہے کہ آپ نے کیا آیا قرآن میں نہیں پڑھا کہ الستو بربکم قالو بلا, خداوند عالم نے عالم ارواح میں یعنی عالم عقل میں آپ سے پوچھا کہ کیا آیا میں آپ کا رب نہیں ہوں, آپ نے کہا کیوں نہیں پروردگارہ آپ میرے رب ہیں, لیکن جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کو یہ یاد نہیں ہوتا. پروردگار نے کیا کیا کہ اس عالم عقل سے, توجہ سے سنیے گا عزیز, اس عالم عقل سے جب عالم مادہ میں تمام انسانوں کو بھیج دیا, اس کے بعد کچھ ذوات مقدسہ کو کہ جو پروردگار کی صفات جمالیہ کی مظہر اتم ہے, اسی علم لدنی کے ساتھ اس کائنات میں بھیجا, تاکہ وہ جو انسان عالم عقل میں علم کو اس عالم مادہ میں انتقال کی وجہ سے بھول چکا ہے, یہی انسان یا اس کو دیکھتا چلا جائے یا فرش عذاب پر آ کر اس کا ذکر سنتا چلا جائے, پروردگار وہ سارا بھولا ہوا علم اس کو دوبارہ یاد دلانا شروع کر دیتا ہے. یعنی اس فرش ازا پر آنے کا فائدہ، سب سے حسین فائدہ یہ ہے کہ وہ کہ جو عالم عقل میں ہمارے پاس علم تھا اور اس عالم مادہ میں، اس دنیا دنیا میں، اس پست اور حقیر کرۂ ارض پر، اس عالم مادہ میں کہ جہاں پر ہر شے محدود ہے، جیسے ہی پروردگار نے منتقل کیا میں بھول گیا، خداوند عالم نے 7 ارب لوگوں میں سے چند لوگوں کا انتخاب کیا کہ جن کو وہ سارا علم پروردگار کی مشیت یا تحریک یاد دلانا ہے. جب پروردگار کی مشیت یا تحریک یاد دلانا ہے، خداوند عالم ہمیں کسی ایرے غیرے مدرسے میں نہیں لے کر گیا، مدرسہ حسینی میں لے آیا. جب مدرسہ امام حسین میں لے کر آیا، اب کیا پروردگار نے وہ تمام علم ذکر سید الشہداء کے وسیلے سے یاد کرانا شروع کیا؟ اگر میں اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں تو کیسے کہ خداوند عالم نے ایک آئینہ خلق کیا کہ جس میں انسان اپنی صورت دیکھ پاتا تھا. اس آئینے میں اس عالم مادہ میں انتقال کی وجہ سے، اس دنیا میں آنے کی وجہ سے غبار آ گیا. جب غبار آ گیا تو ہر ایک انسان نے، توجہ سے سنیے گا، ہر ایک انسان کے جو خود کو صاحب عقل سمجھتا تھا، اس نے کیا کیا کہ لوگوں کے اسی آئینے کے اوپر سے غبار کو ہٹانا شروع کیا. جب غبار کو ہٹانا شروع کیا تو اس نے یہ چاہا کہ کسی طریقے سے جب یہ اس آئینے میں دیکھے تو اپنا عکس درست نہ دیکھ سکے. جب درست نہیں دیکھ سکے گا تو یقیناً ویسا دیکھے گا جیسا میں چاہتا ہوں. اسی وجہ سے ہر سکول نے کوشش یہ کرنا شروع کی کہ اس آئینے سے جب غبار اٹھائے تو اتنے حصے سے اٹھائے کہ جہاں پر وہ اتنا دیکھ سکے جتنا ہم چاہتے ہیں. یورپ نے یہ کوشش کی، سب نے یہ کوشش کی کہ اتنا دیکھ سکے کہ جتنا ہم دکھانا چاہتے ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ جب انسان فرش ازا پر آتا ہے، امام حسین کے ذکر سے جب وہ آئینے کی غبار گری کی جاتی ہے، جب اس آئینے کے اوپر سے غبار ہٹایا جاتا ہے تو وہ اس شے کا مصداق ہو جاتا ہے کہ اس آئینے میں اب خود کو نہیں دیکھتا بلکہ حسین کو دیکھنا شروع کرتا. اس کی دلیل لیے مجھ سے، آپ کی خدمت میں یہ واقعہ نقل کر چکا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور جب چراغ بجھا دیا، چراغ بجھانے کے بعد کہا کہ دیکھو کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، کیا کیا امام حسین نے اس انسان کو کہ جو وہاں پر 72 موجود تھے، ان کے شیشے کو اتنا پاک کر دیا کہ اب ان کی عقل میں سوائے حسین کے کوئی سما ہی نہیں سکتا. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا پہلے کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ 72 ہیں کہ چراغ بجھانے کے باوجود گئے نہیں ہیں تو امام حسین نے کہا کہ دیکھو ایک ایک کر کے میرے سامنے آ کر بیٹھتے چلے جاؤ اور 2 انگلیوں میں جنت میں اپنے مقام کو دیکھتے چلے جاؤ. سارے باری باری آ کر دیکھنا شروع کر گئے. حضرت حبیب نے مظاہر جب تشریف لائے، حضرت حبیب کو جب امام حسین علیہ السلام نے کہا اے حبیب، اے وہ کہ جس کا نفس اتنا پاک ہے کہ جس میں وہ حسین کے علاوہ کسی کو دیکھتا ہی نہیں ہے، اب 2 انگلیوں میں جنت میں اپنے مقام کو دیکھو. امام حسین علیہ السلام نے جب حضرت حبیب کو کہا تو کچھ دیر بعد متوجہ ہوئے کہ حبیب ان 2 انگلیوں میں نہیں بلکہ چہرہ حسین کی زیارت کر رہے ہیں. جب متوجہ ہوئے کہ چہرہ سید الشہداء کی زیارت کرے، کہا حبیب جنت میں اپنے مقام کو دیکھو. حضرت حبیب نے کہنا شروع کیا ہے میرے مولا حسین، جب آپ سامنے ہیں تو جنت کی تمنا کسے ہے؟ پتہ یہ چلا کہ یہاں پر من باب تذکر، یعنی انسان کو اس طریقے سے دوبارہ سے خداوند عالم یاد کراتا ہے. افلاطون کے نظریے کے مطابق یہاں پر جو بھی ہم سیکھتے ہیں یہ تذکر ہے. تذکر سے مراد یاد آوری ہے، یعنی وہ پہلے سے ہمارے نفس میں موجود ہے. ذکر سید الشہداء، فرش ازا پر جب آپ آتے ہیں تو بی بی اپنی چادر سے اسی آئینے کو صاف کرتی رہتی ہیں، اس آئینے کو اتنا صاف کرتی ہیں کہ جہاں پر انسان اس آئینے میں اپنی ذات کو چھوڑ کے سید الشہداء کو دیکھنا شروع کرتا ہے. کتنا فائدہ فرش ازا کا؟ ابھی سمجھ میں آتا ہے یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ جب انسان عقل کو سمجھ جائے تو قرآن کی آیات بھی عقلی نظر آتی ہیں، اگر انسان عقل کو سمجھ جائے تو کربلا بھی عقلی سمجھ آتا ہے۔ ابھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو امام حسین علیہ السلام سے کسی نے یا سید الشہداء یا باقی معصومین علیہ السلام سے کسی نے بھی اگر تقاضا کیا ہے کہ میرے مولا مجھے علم عطا کر دیں، مولا نے آ کر سینے پہ ہاتھ پھیرا اور علم عطا کر دیا۔ ابھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ والا جو علم عطا ہوتا ہے ہوتا کیسے ہے، من باب تذکر ہے۔ مولا کا سر پہ سینے پہ ہاتھ پھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو غبار ہے جہاں جہاں سے ہاتھ پھیرتا چلا جاتا ہے پروردگار ہٹاتا چلا جاتا ہے، جہاں جہاں سے ہٹاتا چلا جاتا ہے انسان کو وہی ہاتھ کا پھیرنا عالم بناتا چلا جاتا ہے، یہاں تک عالم بنا دیتا ہے کہ جہاں پر اگر کوئی سوال کرتا ہے تو بغیر سوچے سمجھے قرآن سے جواب دینا شروع کرتا ہے، درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ امام زمانہ کے بارے میں بھی یہی، امام زمانہ کے بارے میں پانچویں امام امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، امام فرماتے ہیں اذا قام قائمنا، جب بھی ہمارے قائم یعنی زمانے کی حجت ہمارے ولد میں سے مہدی جب ظہور فرمائیں گے قیام فرمائیں گے، خداوند عالم کیا کرے گا، وضع اللہ یدہ علی رؤوس العباد، اللہ تعالی، روایت ہے پانچویں امام کی، پانچویں امام کی زبان کی یہ کلمات ہیں، وضع اللہ یدہ علی رؤوس العباد، پروردگار ان کے ہاتھ کو لے گا اور ہاتھ کو لینے کے بعد اپنے بندوں کے سر پہ پھیرنا شروع کرے گا۔ بھئی میں اگر معصوم سے یہ پوچھوں کہ مولا اگر ہاتھ ہی پھیرنا ہے تو پروردگارہ تو اپنی مشیت سے ہاتھ پھیر لے، لیکن خداوند عالم بھی کہے گا مشیت پروردگار یہ ٹھہرے گی کہ دیکھو اگر اس دنیا میں میں نے کسی کو کچھ عطا کرنا ہے تو وہ ید اللہ سے ہی عطا ہو رہا ہے، وہ ید اللہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ زمانے کی حجت ہے۔ وضع اللہ، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، پھیرے گا کس کو، یدہ، اپنے ہاتھ کو یا ان کے ہاتھ کو، علی رؤوس العباد، اپنے بندوں کے سروں پہ۔ پروردگارہ یہ جو ید اللہ کا پھرنا ہے یہ کیا کرے گا، جمع بہا، پروردگار اس ہاتھ کے پھیرنے کے نتیجے میں ان کے عقولہم، ان کی عقلوں کو جمع کر دے گا۔ عقلوں کو جمع کرنے سے کیا مراد ہے، یعنی وہی جو غبار ہے، افلاطون کے اگر نظریے کو ہم لوگ درست سمجھیں تو وہی جو غبار ہے اللہ تعالیٰ اہل بیت کے وقت کی حجت کے ہاتھ کے پھیرنے سے اس غبار کو ایسا دور کرے گا کہ ان کی عقلوں کو ایسا جمع کر دے گا کہ جتنا بھی علم خداوند عالم نے اس کائنات میں عطا کرنا ہے وہ سید الشہداء کے محبت کرنے والے کو عطا کر دے گا، خداوند عالم ان کی عقل کو جمع کرنا شروع کرے گا۔ عزیزو اب یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ یہ جتنے بھی معجزے ہیں یہ سب کے سب عقلی ہیں، سب کے سب عقلی۔ آپ غور کریے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے سب کے سب عقلی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ عصا کو پھینکنا، میں پروردگار سے سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا کہ خداوند عالم یہ بتا کہ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پھینکا یہ اژدہا کیوں بنا، پروردگارہ شیر کیوں نہیں بن گیا، اگر شیر بن جاتا تب بھی سانپ کو کھا سکتا تھا، پروردگارہ کوئی اور حیوان مفترس کیوں نہیں بن گیا، کوئی ایسا خونخوار جانور کیوں نہیں بن گیا، میں خداوند عالم سے سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا۔ بھائی جب پروردگار نے قرآن میں کہہ دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وال کی عصاک، اے موسیٰ آپ کو جب نشانیاں چاہیے فرعون کے پاس جانے کے لیے تو اپنے اس عصا کو پھینک دیجئے، اب دیکھیے ابھی میں سارے سوال عقلی کرنا شروع کروں گا، ابھی چونکہ ہم لوگ عقل کو سمجھ سکیں، عقل سے کیا مراد ہم لوگوں نے لی تھی کہ جہاں پر فلسفی، کلامی، لغوی، جزر کلمہ، چار تعریفیں آپ کی خدمت میں نے ان چار دنوں میں عرض کیں، ان چاروں تعریفوں کا اگر ہم لوگ بہت زیادہ نچوڑ نکالیں تو عقل یعنی ایک ایسی مجرد طاقت، ایک ایسی مجرد قوت، جو نئے ہیں ان کے لیے صرف اس تعریف کو بیان کر کے آگے بڑھوں گا، ایسی مجرد قوت کہ جو انسان کو حسن اور قبح کے درمیان تمیز کرا کے حسن کا انتخاب کروا دیں، ایسی قوت کو ہم عقل کہتے ہیں، اسی لیے اس کو حجت باطنی کہا گیا، اس لیے حجت باطنی، فلسفی بھی یہی کہ جہاں پر حسن و قبح کے درمیان انسان حسن کا انتخاب کر کے فطرت سلیم کے قریب ہو جائے، اگر فطرت سلیم کے قریب ہو گیا تو وہ جو عقل جو مدد کر سکی فطرت سلیم کے قریب ہونے کے, اس عقل کو کیا کہیں گے؟ اس کو عقل سلیم کہیں گے. بس فرش عزا پر آنا یعنی عقل سلیم کو اپنا مقدر بنا لینا ہے. اب یہاں پر جب عقل سلیم آ گئی تو میں خداوند عالم سے ہر سوال کرنے کا حق رکھتا یا نہیں؟ بھائی میں نے تو ان کو اپنا امام مانا ہی نہیں ہے جو یہ کہنا شروع کر دیں کہ سوال کرنا ہی بدعت ہے. میں نے تو اپنا امام مانا ہی ان کو ہے کہ جو یہ کہتے ہیں میرے سے پوچھو کہ میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں. بھائی میں نے تو سوال ہی انہی سے کرنا ہے کہ جن کے پاس جواب موجود. کہ معصوم کے پاس اگر کوئی شخص آئے اور آ کر کہے کہ مولا ایک سوال کرنا ہے, کہا کہ جواب پہلے بتا دوں یا پہلے تمہارا ہی سوال بھی بتاؤں؟ بھائی ہم نے تو امام ان کو مانا ہے کہ جو سوال بھی جانتے ہیں اور جواب بھی جانتے ہیں. درود پڑے محمد والے محمد. بس میرا تو حق بنتا کہ خداوند عالم جب تو نے کہا کہ حسن اور کفر کے درمیان میں نے فرق کرنے کے بعد پروردگارہ مجھے یہ بتا کہ یہ جو عصا پھینکا, عصا پھینکنے کے نتیجے میں خداوند عالم اس کو اژدہا کیوں بنایا؟ اس کو کوئی حیوان مفترس بنا لیتا کہ جس کے نتیجے میں جادوگروں کے ان تمام رسیوں کو وہ کھا لیتا. معصوم کی صدا آتی ہے, معصوم اس کا جواب دینا شروع کرتے ہیں. کہا تم نے آیت نہیں پڑھی ہے؟ کہا کون سی آیت؟ کہ جس میں خداوند عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا ساری چیزیں عقلی, سب چیزیں خداوند عالم عقلی بناتا چلا جا رہا. کہا تم نے آیت نہیں پڑھی کہ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سے خداوند عالم نے پوچھا ما تلکا بے یمینی کا, یا موسیٰ اے موسیٰ آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دینا شروع کیا ہیا عصا, یا یہ میرا عصا ہے, اتوکا علیہا میں اس پہ تکیہ کرتا ہوں, میں اسے ٹیک لگاتا ہوں, و احوش بہا علی غنمی میں اس کے ذریعے سے اپنے جو چوپائے ہیں ان کو ہانکتا ہوں, ولی فیہا معارب اخرى اور اس کے علاوہ میرے اس عصا سے بہت سارے اور کام ہیں. معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عصا کو اژدہا بنایا ہی اس وجہ سے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس سے ٹیک لگا کے کھڑا ہوتا ہوں. پروردگار کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اے موسیٰ جب میں تمہاری حفاظت کرنے کے لیے تمہاری پشت پہ موجود ہوں تو میرے علاوہ کسی اور سے ٹیک لگاتے کیوں ہوں؟ خداوند عالم کو حضرت موسیٰ کا جواب پسند نہیں آیا. اتوکاؤ علیہا میں کسی اس کا سہارا لیتا ہوں. اتوکاؤ کا مطلب یعنی ٹیک لگانا, یعنی سہارا لینا. میں اس عصا کا سہارا لیتا ہوں. معصوم کہتے ہیں کہ خداوند عالم یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کا سہارا لوگے تو سوائے وہ سانپ کے کچھ اور نہیں بنے گا. پروردگارہ ہم نے کسی اور کا نہیں تجھ تک پہنچنے کے لیے سید الشہداء کا سہارا لیا ہے. پروردگارہ اس ذات کا سہارا لیا ہے کہ جس کو تو نے ہماری ہدایت کے لیے اس کائنات میں بھیجا ہے. اب جب میں نے سہارا سید الشہداء کا لے لیا, اب جب میں نے سہارا اہل بیت علیہ السلام کا لے لیا, اب دیکھیے کہ جس نے اپنی عقل کو اہل بیت کے حوالے کیا ہے, جس نے خداوند عالم سے ان تمام چیزوں کا مطالبہ اہل بیت کے ذریعے سے اور ان کے وسیلے سے لے کرنا شروع کیا, پروردگار نے اس کو تاریخ میں کبھی فضا بنایا ہے. خداوند عالم نے کبھی کمبر بنایا ہے, کبھی مقداد بنایا ہے, کبھی عمار بنایا ہے, کبھی ابو ذر بنایا ہے, کبھی سلمان بنایا ہے, کبھی ایسا کہ جو مومن طاق بن جائے, کبھی ایسا فضل ابن شازان بن جائے, کبھی ایسا کہ جو زرارہ بن جائے, کبھی ایسا کہ جو حشام ابن حکم بن جائے. خداوند عالم نے جو بھی ان کے سہارے کے ساتھ اپنی عقل کو ان کے حوالے کرنے کے بعد لگام عقل کی ان کے حوالے کی ہیں, خداوند عالم نے اس کو حشام بنانا شروع کیا کہ جس کے بارے میں صادق آل محمد یہ کہتے دکھائی دیں کہ جاؤ اور جا کر اگر تم نے حشام کو مناظرے میں ہرا لیا تو سمجھ لینا کہ صادق آل محمد کو ہرا دیا. کتنا خداوند عالم نے اعتماد عطا کرنا شروع کیا, کتنا پروردگار نے عطا کرنا شروع کیا. عزیز و کل آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی تھی, چاہوں گا کہ بات کو بھی آگے بڑھاتا ہوں. ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد. خداوند عالم نے عقل کے حوالے سے جتنی بھی ہم لوگوں کو مثالیں دینا شروع کی وہ ساری حسی مثالیں تھیں. ایسا ہے یعنی لیل ہے, نہار ہے, فلک ہے, کشتی ہے یا سمندر ہے, یہ جتنی بھی ہیں یہ ساری کی ساری ہمارے پاس حسی مثالیں ہیں. کل آپ کی خدمت میں کہا کہ ہمارے پاس بہت ساری ایسی بھی مفاہیم ہیں کہ جن کو ہم لوگ خارج میں دیکھتے ہی نہیں. اس کی مثال میں نے عدد کی دی تھی, یعنی ہم نے دو کو نہیں دیکھا, ہم نے تین کو نہیں دیکھا، ہم نے گروہ کو نہیں دیکھا، ہم نے مجمع کو نہیں دیکھا، ہم نے انسانوں کے گروپ کو دیکھا ہے، انسانوں کے مجموعے کو دیکھا ہے، لیکن خود مجموعے کو آج تک نہیں دیکھا۔ اسی طریقے سے ہم نے حق کو نہیں دیکھا، ہم نے باطل کو نہیں دیکھا۔ پروردگارہ، ان مفاہیم کے لیے تو نے جو ہمیں عقل عطا کی ہے اس کو کیسے سمجھوں؟ یعنی تین ہے تو تین ہمارے پاس عدد کے طور پہ موجود، لیکن حق بھی ہمارے پاس صرف لفظی موجود ہے، یعنی اس کا وجود لفظی ہے، وجود قطبی ہے۔ پروردگارہ، میں اگر اس کا تصور کرنا چاہوں گا تو کیسے تصور کر سکتا ہوں؟ یقیناً لسان عصمت صدا دے گی۔ توجہ سے سنیے گا، رسول خدا فرماتے ہیں، یا علی انت میزان الحق، اے علی آپ حق کا میزان ہیں۔ میں پھر اپنی عقل کے مطابق، ابھی ساری عقلی باتیں کریں گے ہم لوگ، ابھی پھر میں عقل کے مطابق سوال کروں گا، رسول خدا یہ جو میزان ہے، حق کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کا وزن کیا جا سکے؟ حق کا تو وزن کیا جا نہیں سکتا۔ ہم لوگ پانی کو تول سکتے ہیں لیٹر کے ذریعے، ہم مسافت کو، اس کی مسافت کی پیمائش کر سکتے ہیں میٹر اور کلومیٹر کے ذریعے سے۔ اگر ہم لوگوں نے کسی شے کی اگر اس کی پیمائش کرنی ہے یا اس کو وزن کرنا ہے تو اس کو کلو یا گرام کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے جب حق کو، آپ نے کہا کہ ترازو کے اندر علی جو ہیں وہ میزان الحق ہیں، تو بس میں حق کو تصور کرنا چاہتا ہوں، میرے مالک مجھے یہ بتا کہ یہ کیا وزن میں کس طرح سے کروں گا۔ میرے ذہن میں ایک ترازو آ گیا، جیسے ہی میں نے میزان کہا میرے ذہن میں ترازو آ گیا کہ جس کے دونوں طرف ہمارے پاس وزن رکھا جاتا ہے۔ ابھی جب آ گیا تو میں حق کو کس طرف رکھوں؟ حق کو دائیں رکھوں، حق کو بائیں رکھوں، حق کو میں کس طریقے سے وزن کر سکتا ہوں؟ میزان کا مطلب وہ چیز، وہ آلہ کہ جس سے وزن کیا جا سکے۔ تو حق مجھے کیسے پتا چلے گا کہ کتنے کلو ہے؟ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ لیٹر ہے؟ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ میٹر ہے، کلو میٹر ہے؟ اس کو ایریے کے حساب سے ناپنا ہے، کیسے ناپنا ہے؟ یہ ایسے مفاہیم ہیں کہ جو میرے ذہن میں، جو میرے عقل میں مفہوم نہیں رکھ رہے، مفہوم ہیں، عکس نہیں رکھ رہے۔ کوئی ایک پکچر، کوئی ایک عکس اس کا موجود نہیں ہے۔ خداوند عالم، یہ جو آپ کے حبیب نے کہہ دیا کہ یا علی انت میزان الحق، کہ آپ حق کا میزان ہیں، تو حق کو میں تصور کیسے کروں؟ میں کیسے حق کو سمجھنا شروع کروں؟ تاکہ حق کو سمجھوں تو اس کے مقابلے میں جو بھی آ گیا باطل۔ خداوند عالم، میں حق کو کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ عقل ہے نا، میں نے عقلی سوال کر دی، میں نے رسول خدا سے سوال کیا کہ یہ جو آپ نے کہا، بس حق کو تو میں تول نہیں سکتا، حق کو میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی انسان کو تصور کر سکتا ہوں چونکہ حس سے میں نے دیکھ لیا، بعض چیزیں میں نے حواس سے نہیں دیکھی، اس کو چھو لیا، بعض چیزیں میں نے چکھ لیں، ان کو میں دیکھ نہیں سکتا۔ یعنی مرچوں کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے، اس پاؤڈر کو دیکھ سکتا ہے، سالن کو دیکھ سکتا ہے، لیکن مرچوں کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، مٹھاس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ مٹھاس تب پتہ چلے گی کہ جب زبان پر آئی ہے۔ اگر ہم نے علی کا نام لیا، ہمارے نفس میں مٹھاس بن گئی، تو یہ جو مٹھاس بنی ہے کوئی کسی کو دکھا سکتا ہے؟ اے کاش کسی کو دکھا سکتے، اس کائنات کے ہر انسان کو کھڑا ہو کے دکھاتے کہ علی کا نام لوگے تو ایسے ہو جاؤ گے۔ اے کاش دکھا سکتے، لیکن دکھا نہیں سکتے۔ جس طرح سے آپ اپنے ذہن کے تصورات کو مجھے دکھا نہیں سکتے، اسی طرح مٹھاس دکھا نہیں سکتے، مرچیں دکھا نہیں سکتے۔ اگر مرچیں دیکھی جاتی تو چکھنے کی ضرورت نہ پڑتی، اگر مٹھاس دیکھی جا سکتی، چھوئی جا سکتی، تو چکھنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ آپ چکھ کے بتاتے ہیں کہ کتنا میٹھا ہے، فرش اعضاء پر آ کے پتہ چلتا ہے کہ سید الشہداء کا نام کتنا میٹھا ہے، جب تک نہ آئے معلوم ہی نہیں ہے کتنا میٹھا۔ جب تک انسان ذکر نہ سنے تب تک اس مٹھاس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ انسان جب قصیدہ سنتا ہے کہ جب اس میں محو ہوتا ہے، جب اس میں محو ہوتا ہے، تو یقیناً وہ جو مٹھاس اپنے بدن، اپنے نفس کے اندر محسوس کر رہا ہوتا ہے، وہ کسی کو دکھا نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح سے سلمان ابو ذر کو نہیں دکھا سکتے، ابو ذر مقداد کو نہیں دکھا سکتے، ہر ایک کا اپنا درجہ، ہر ایک کا اپنا درجہ موجود۔ بس پروردگارہ، بہت ساری ایسی حواس ہیں، بس حق کو نہ میں چکھ سکتا ہوں مٹھاس کی طرح، نہ پروردگارہ میں اسی طرح سے سن سکتا ہوں، جو کان انسان سن سکتا ہے وہ زبان نہیں کر سکتی، جو آنکھ کر سکتی ہے وہ کان اور زبان نہیں کر سکتی، جو ہاتھ کر سکتے ہیں وہ آنکھیں نہیں کر سکتی. پروردگارا مجھے بتا کہ میں حق کو کیا سمجھوں، میں حق کو تصور کیسے کروں. توجہ سے جملے سنیے گا عزیزو، ہدیہ کر رہا ہوں آج کی مجلس میں آپ لوگوں کو. درود پڑھے محمد والے محمد. یہ شاید اس طریقے سے میں اگر باہر بھی مجلس ہو رہی ہوتی تو شاید بیان ہی نہ کر پاتا. بہرحال خداوند عالم کی ہر کام میں مشیت ہے کہ آپ لوگ اتنے قریب بیٹھ گئے کہ جہاں پر اس مٹھاس کو ذکر سید الشہداء کی ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ پا رہے ہیں. درود پڑھے محمد والے محمد. بس پروردگارہ کہ یہ جو خداوند عالم کے حبیب نے کہہ دیا، تیرے حبیب نے کہہ دیا، یا علی انت میزان الحق، اب میں حق کو کیسے سمجھوں. اور عرفا کہتے ہیں، توجہ سے سنیے گا، کہتے ہیں یہاں پر حق سے مراد، حق سے مراد اگر آپ نے درست سمجھنا ہے، بلکہ جہاں پر بھی حق کا کلمہ آئے گا اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ خداوند عالم کی صفات ثبوتیہ سے سمجھ سکتے ہیں. توجہ سے سنیے گا جملے، آپ خداوند عالم کی صفات ثبوتیہ سے سمجھ سکتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ رسول خدا کے اس فرمان کا مطلب یہ ٹھہرا، یا علی انت میزان الحق، اے علی آپ حق کا میزان ہیں. یعنی حق کو اگر تولا جائے گا تو وہ جو میزان ہے، وہ جو آلہ ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ آپ ہیں، وہ آپ ہیں. اور عرفا کہتے ہیں کہ یہاں پر حق یا جہاں پر بھی حق کلمہ آتا ہے، اس حق سے مراد کوئی اور نہیں بلکہ حق سبحانہ و تعالی ہے. وہاں پر اس سے مراد خداوند عالم کی ذات ہے. جب کہا یا علی انت میزان الحق، یعنی کیا مطلب؟ کہ اس کائنات میں اگر کوئی اپنے آپ کو پرکھنا چاہتا ہے کہ میں خداوند عالم کے کتنا قریب ہوا، تو اس قرب کو ناپنے کا ذریعہ پروردگار نے اس کائنات میں علی کو بنایا. میں نے جب کہا کہ میں دو رکعت نماز پڑھتا ہوں فجر کی قربتاً اللہ، میں نے کہا کہ خداوند عالم میں تیرے قریب ہو گیا. میں نے کہا دو رکعت نماز فجر کی، چار رکعت نماز ظہر کی، میں فرش اعضا پر آیا، توجہ سے سنیے گا، میں فرش اعضا پر آیا قربتاً اللہ، خداوند تیرے قربت کی خاطر آیا، کسی اور لالچ میں نہیں آیا، کسی اور چیز کے لیے، تیری قربت، تیرے حبیب کا ذکر سننے کے لیے آیا یہاں پر. بس یہاں پر آپ کا بیٹھنا جو خداوند عالم کے قریب کرتا چلا جا رہا ہے، جتنی دیر، جتنے دقیقے آپ فرش اعضا پر موجود ہیں، جتنے دقیقے آپ کی سماعتیں متوجہ ہیں حق سبحانہ ہوا تعالیٰ کی جانب، اتنے ہی دقائق اس کے بعد بھی بی بی کے فیض اور بی بی کے کرم سے پروردگار آپ کو مسلسل اپنے قریب کرتا چلا جا رہا. میں کتنا قریب ہو گیا، دوبارہ سے جملہ کہنے لگا ہوں، توجہ سے سنیے گا، اس کے بعد آپ کو اس کے معنی اور بیان کرتا ہوں. میں خداوند عالم کے کتنے قریب ہو گیا، میں اس حق سبحانہ و تعالی کے کتنا قریب ہو گیا، یہ جب میں نے اپنے آپ کو پرکھنا ہے. پروردگارہ تو نے کوئی اس طرح کا سٹینڈرڈ رکھا ہے، جس طرح سے اس دنیا میں موجود کہا جاتا ہے نا کہ یہ جو پانی ہے یہ ایک اس طرح کا، مثال آب زمزم کو سٹینڈرڈ بنا دیا گیا کہ جو انسان کے بدن کے لیے سب سے ٹھیک ہے. بس اس کے ذریعے سے پہچاننا شروع کرتے ہیں کہ جو پانی آب زمزم کے قریب ترین ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے اعتبار سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ پانی انسان کے بدن کے لیے سب سے بہترین. آب زمزم بن جائے تو یہ سب سے بہترین ہے، لیکن باقی ساری پانیوں کو، سارے پانی جہاں پر بھی کائنات میں موجود ہے، اگر اس کو پرکھنا ہے تو اس کو پرکھنے کے لیے آب زمزم کے قریب دیکھا جائے گا کہ یہ آب زمزم کے قریب کتنا ہے. جتنا قریب ہوگا اتنا شفا بخش ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو معیار بنایا ہے کہ تم نے اگر یہ پرکھنا ہے کہ میرے کتنا قریب ہوئے ہو، تو دیکھو کسی اور کے ساتھ پرکھنا نہ شروع کرنا. وہ جو میں نے ایک میزان بنایا ہے کہ جس کے ذریعے سے تم یہ دیکھ سکتے ہو کہ تم میرے کتنا قریب ہو گئے، اس کا نام اس اعلیٰ نے اس کائنات میں بیت اللہ بھیج کے علی رکھا ہے. میں ایک اور جملہ آگے بڑھاؤں، اس کا مطلب یہ ٹھہرا، توجہ سے سنیے گا، اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ اگر میں خدا کو تصور کرنا شروع کر دوں عقل سے، میری عقل سے، خدا کو تصور کرنا شروع کر دوں گا تو وہ جو متصور ہے میرے ذہن میں وہ میری مخلوق خدا نہیں، وہ خدا نہیں۔ خداوند عالم کو جس قدر تصور کروں گا اس قدر اپنے تصور میں اس کو خلق کرتا چلا جاؤں گا، جبکہ خداوند عالم خالق ہے مخلوق نہیں۔ پروردگارا میں تجھے سمجھنا چاہتا ہوں، اگر میں تجھے سمجھنے کے نتیجے میں تصور کروں تو تو مخلوق۔ خداوند عالم کی صدا آئے گی، تم مجھے سمجھ ہی نہیں سکتے ہو۔ اگر تم سمجھنا چاہتے ہو تو تصور میں جو میں نے تمہیں اپنے اسماء حسنہ بتائے ہیں، جتنے اسماء حسنہ بتائے ہیں ان کو جس حد تک تصور کرتے چلے جاؤ گے، سمجھتے چلے جاؤ، اتنا ہی تم حسین کو پہچانتے چلے گئے۔ جتنا حسین کو پہچانتے چلے جاؤ گے اتنا میں تمہیں اپنے قریب کرتا چلا جاؤں گا، اتنا میں تمہیں اپنے قریب کروں گا۔ میں نے دیکھا خداوند عالم تو کریم ہے، مثال کے ذریعے سے سمجھاتا۔ اب اس کرم کا تصور میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ابھی حق کی بات کی نا، اس کرم کا تصور میرے ذہن میں نہیں، یعنی کرم سے کیا مراد نہیں پتا۔ خداوند عالم تو کریم ہے یا نہیں؟ کہا کریم ہوں۔ خداوند عالم تو قادر ہے یا نہیں؟ پروردگار کہے گا میں قادر ہوں، لیکن قدرت کا تصور کیسے کروں؟ عقل کی بات کر رہا ہوں میں، عقل سے ان تمام مفاہیم کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ خداوند عالم تو علیم ہے یا نہیں؟ پروردگار کہے گا علیم ہوں۔ پروردگار میرے عقل میں نہیں آ رہا، میں تصور نہیں کر پا رہا۔ خداوند عالم سے میں پوچھوں گا پروردگار تو بصیر ہے یا نہیں؟ خداوند عالم کہے گا ہاں بصیر ہوں، لیکن میں نے تو بصیر اس کو دیکھا ہے کہ جو ان آنکھوں سے دیکھتا ہے، میں نے تو کسی اور کے اس طرح کا بصیر نہیں دیکھا کہ جو آنکھوں کے بغیر دیکھے۔ جو آنکھوں کے بغیر ہو اس کو نابینا کہتے ہیں، بصیر بینا۔ خداوند عالم کہے گا دیکھو تمہیں کسی اور کا تصور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے اگر کرم دیکھنا ہے تو کربلا میں حسین کا کرم دیکھنا شروع کرو، تم حسن کا کرم دیکھنا شروع کرو، تم ان کا کرم دیکھنا شروع کرو۔ جتنا ان کے کرم کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے، ان کو میں نے میزان بنایا ہے، اتنا میں تمہیں قریب کرتا چلا جاؤں گا۔ یہ میزان ہے میری تمام صفات کو سمجھنے کے لیے۔ ایک جملہ کہہ کے زحمت کو تمام کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ ٹھہرا، انشاءاللہ اگر بہر زندگی رہی تو کل توضیح دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ یہ جو خداوند عالم کہتا ہے للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء حسنی ہیں، بس پروردگار کو ان اسماء حسنی کے ذریعے سے پکارنا شروع کرو۔ اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ پروردگار نے اپنے اسماء حسنی کا اگر مظہر اس کائنات میں کسی کو بنا کر بھیجا ہے تو ہر زمانے میں اس کا نام ضرور تبدیل ہوا ہے، لیکن وہ جو کرم ہے، وہ جو مظہر ہے، وہ ایک ہی نور ہے۔ ایک زمانے میں اس کا نام محمد رکھا، ایک زمانے میں اس کا نام علی رکھا، ایک زمانے میں حسن رکھا، ایک زمانے میں حسین رکھا، ایک زمانے میں سجاد رکھا، ایک زمانے میں باقر رکھا۔ آج اگر خداوند عالم کی تمام اسماء حسنی کی مظہر اتم اس کائنات میں دیکھنا ہے تو اس کا خداوند عالم نے نام مہدی رکھا ہے۔ پروردگار نے ان تمام اسماء حسنی کو رکھا۔ اب مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ جب بھی میں قرآن کی آیات پڑھوں گا یہ سب کی سب ان سے خطاب کر رہی ہیں کہ جو صاحبان عقل ہیں۔ اگر کوئی صاحب عقل نہیں ہے اور کوئی اگر اپنی عقل کی بلندی کے لیے اس تمام نظام کائنات میں خود کو وقت کے حسین کے قریب نہ کر سکا، پروردگار نہ اس کو تذکر دیتا ہے، نہ اس کو معرفت، نہ اس کو علم عطا کرتا ہے۔ خداوند عالم نے کرم کر دیا عزیز کہ جہاں پر ہمیں فرش عزا پر لے آئے، پروردگار نے کرم کر دیا کہ ان کے ذکر میں ہمیں مشغول کر دیا کہ جن کے ذکر میں کائنات کا ذرہ ذرہ مشغول ہے۔ خداوند عالم نے ہمیں ان کے ذکر میں مشغول کر دیا، ان کے ذکر میں گریہ کنا کر دیا کہ جس کے ذکر میں فرشتے گریہ کنا ہیں۔ آئیے عزیز، آج خداوند عالم کو اس بی بی کا واسطہ دیتے ہیں کہ جو بی بی کربلا میں، کوفہ میں، شام میں صرف ہائے حسین کہتی رہی ہے، اپنے بیٹوں پر گریہ نہیں کیا ہے. آئیے آج کی اس فرش عذاب پہ زینب کا ذکر کریں، اس زینب علیہ کا کہ جو جبل الصبر ہے، اس ثانیہ زہرہ کا کہ جو شریکت الحسین ہے. وہ زینب کہ جب یہ قافلہ مدینہ سے نکلنے لگا تو جب دیکھا کہ امام حسین نے قصد کر لیا کہ ابھی مکہ کی طرف کوچ کریں گے اور مدینہ کو ترک کریں گے، بی بی تشریف لائیں حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے پاس، وہ بستر علالت پہ ہیں، مریض ہیں. بی بی تشریف لائیں اور ان کے سرحانے کھڑے ہو کر گریہ کرنا شروع کر دیا. جیسے ہی بی بی کی آنکھوں کے آنسو چہرہ حضرت عبداللہ پہ گرے، ایک دفعہ آنکھیں کھول کے کہا، شہزادی کیا ماجرا ہو گیا، آپ کیوں گریہ کر رہی؟ کہا، اے عبداللہ میں آپ سے اجازت طلب کرنے آئی ہوں کہ مدینہ کی جان حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے. اجرکم اللہ، حسین جا رہے ہیں، آپ کی اجازت لینے آئی ہوں کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ مکہ چلی جاؤں، آپ کے اپنے بھائی کے ساتھ مدینہ کو ترک کر دوں. کہا، بی بی آپ نے تو اپنے نکاح میں شرط کی تھی کہ اگر حسین نے کسی زمانے میں مدینہ چھوڑا تو آپ ان کے ساتھ جائیں گے. کہا، شہزادی ایک بات ہے کہ میں اس علالت کی وجہ سے آپ کے ہمراہ نہیں ہو سکتا، دیکھیے میرے دونوں لال اونو محمد کو ساتھ لے جائیں. اجرکم اللہ، بی بی کو پرسہ دینا ہے کہ جو اپنے بھائی کے علاوہ کسی پہ روئی نہیں ہے، اور بی بی کو پرسہ بھی انہی کے لال کا دینا ہے. اجرکم، بی بی کو کہا گیا، شہزادی اونو محمد کو ساتھ لے جائیں کہ جس مقام پر بھی آپ کو محسوس ہو کہ حسین تنہا ہے وہاں پر میری طرف سے ان دونوں کو ہدیہ کر دیجیے. بی بی چلی ہیں کربلا، جب پہنچے، مختصر کرتا ہوں، بیچ کی بہت منازل ہیں. جب کربلا پہنچے ہیں تو شب عاشور ساری مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں. بی بی زینب بھی اپنے بچوں کو آنو محمد کو بلایا، روایت ہوگی کہ جہاں پر کبھی کنگھی کر رہی ہیں، کبھی سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہیں کہ دیکھو میرے لال آنو محمد، کہیں کل ایسا نہ ہو کہ آپ کے ماموں جان کا کوئی صحابی، کوئی مددگار جا کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے اور آپ زندہ رہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کے بدن پر کوئی زخم آ جائے اور دیکھو اے میرے لال، ایسا نہ ہو کہ کہیں پر آپ زندہ رہ جائیں. کیسی بی بی ہے، جبل الصبر. جب عاشور کا دن آیا تو بی بی نے دونوں کو آمادہ کیا، آمادہ کر کے امام حسین کے پاس لے گئیں. نہیں معلوم کہ بی بی نے کس طرح سے دیکھا ہوگا، اے میرے ماں جائے حسین، جہاں پر آپ کے تمام اصحاب شہید ہو گئے نا، تو میں آپ سے یہ التماس کرتی ہوں کہ میرے دونوں بچوں کو قبول کر لیں. روایت کہتی ہے امام حسین نے دونوں کی طرف دیکھا ہے، دونوں کی طرف دیکھنے کے بعد کہا ہے، زینب یہ تو عبداللہ کی امانتیں ہیں نا. کہا، عبداللہ ہی نے مجھے کہا تھا کہ جہاں پر ضرورت پڑے ان کو میری طرف سے قربان کر دینا، یہ آنو محمد کو میں قربانی کے لیے آپ کو ہدیہ کرنے آئے. امام حسین علیہ السلام نے دونوں کو لیا، دونوں کو تیار کر کے بھیجا ہے. دونوں نے جا کر ایسی جنگ کی ہے کہ جعفر طیار یاد آ گئے، ایسی جنگ کی کہ جہاں پر پیچھے بھاگ کر کہ تو نے ہمارے مولا کے اس صحابی کو قتل کیا. روایت کہتی ہے کہ ایک دفعہ محمد گرے ہیں، جیسے ہی محمد گرے ہیں نا تو آن قریب آئے ہیں، کہا ہے، میرے بھیا جلدی نہ کرنا، ابھی مامو جان پر قربانی کے لیے میں بھی آپ کے ساتھ آ رہا ہوں. روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی آن گھوڑے سے گرے ہیں نا تو ساتھ ہی مامے حسین کو صدا دیا، میرے مولا آن محمد کا آخری سلام قبول کر. امام حسین دونوں کے لاشوں پر پہنچے، دونوں کے لاشوں کو اٹھایا، سینے کے ساتھ لگایا، اے دونوں کو، ایک کو دائیں جانب، ایک کو بائیں جانب، دونوں کے لاشوں کو خیمے کی طرف لے کر آئے ہیں. خیمہ ثانیہ زہرا کے باہر دونوں لاشوں کو رکھ دیا. روایات کہتی ہے کہ جب بھی امام حسین کسی کا لاشا لے کر آتے تھے نا، سب سے پہلے استقبال کرنے والی زینب ہوا کرتی تھی. ابھی زینب وہاں پر موجود نہیں تھی، ساری بیویوں نے کہا، ماں ہے نا غم کی وجہ سے خیمے میں ہوگی، اے جا کے دیکھا تو زینب سجدے میں موجود، پرورد
جیسے ہی بی بی باہر آئی ہے نا, ایک طرف فون ہے ایک طرف محمد ہے. روایت کہتی ہے بی بی نے گریہ نہ کیا, سجدہ شکر کیا, پروردگار کا شکر ادا کیا. عزیزو شام غریب آ گئی, اے سروں کو نوکے نیزہ پہ بلند کیا گیا. اے بی بی اگر روئی ہے تو حسین پہ روئی. کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, جب یزید نے کہا نا ان کے سروں کو واپس کر دیا جائے, سارے سروں کو لے آیا گیا, سارے بی بیوں نے اپنے مقتولین کے سروں کو لے لیا. اے داروغہ نے کہا ان دونوں کی ماں مر گئی ہے, اے کربلا میں رہ گئی ہے, ان پر رونے والا کوئی نہیں ہے. اے زینب وہاں پر بھی صرف حسین میں گریا کرتی ہے. اے یہاں تک کہ شام سے کربلا, کربلا سے جب مدینہ آئی ہے نا بی بی, اے مدینہ آئی ہے اپنی ماں زہرا کی قبر پہ, کبھی اپنے بازو دکھاتے ہوئے. اے ماں زہرا صرف آپ کی کلائیاں نیلی نہیں تھی, اے دیکھیں آپ کی بیٹی زینب نیلی کلائیوں کے ساتھ آئی ہے. اے زینب یہاں بھی حسین کا نوحہ پڑ رہی ہے. جب زینب گھر گئی نا, اے گھر جا کے دو جائے نماز بچے ہوئے دیکھ, اب بی بی سے رہا نہ گیا, دونوں جائے نماز لیے سینے کے ساتھ لگا کے. ہائے میرا یار, ہائے میرا محمد, اے میرے بچے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.